تمام مولوی صاحب ہمارے دوست کے یہاں نے محرم پڑھا سے تھا ان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی اتنے ناظرین علماء ہم پاتے
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلد ظہور کے لیے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان پر آج جو پانچویں مجلس ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس زمانے غائبت میں ایک دعا بہت مختصر ہے، اگر عربی میں یاد نہیں ہے آپ اردو میں پڑھ لیں، فرینچ میں پڑھ لیں، گجراتی انگلش میں پڑھ لیں، تین جملے ہیں۔ اس دعا کی بڑی تاکید کی گئی کہ غائبت کے زمانے میں یہ دعا پڑھا جائے۔ کیا دعا ہے؟ اے میرے اللہ، تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، اے میرے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، اور تیری معرفت مجھے نہیں مل سکتی جب تک کہ تیرے نبی کی معرفت نہ ہو، تو مجھے اپنے نبی کی معرفت بھی دے دے، اور تیرے نبی کی معرفت نہیں مل سکتی جب تک امام زمانہ کی معرفت نہ ہو، تو اے اللہ مجھے زمانے کے امام کی معرفت بھی دے دے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ دعا پڑھنے کا بہت حکم ہے، تین جملے ہیں، میرے اللہ تیری معرفت دے دے، اور تیری معرفت نہیں ملے گی جب تک کہ تیرے نبی کی معرفت نہیں ملے گی، اور تیرے نبی کی معرفت نہیں ملے گی جب تک کہ امام کے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ملے گی، کیونکہ اصل مشکل معرفت ہے نا۔ اگر اللہ کی معرفت صحیح معنوں میں مل جائے کہ خدا ہم جہاں بھی جائیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ہر وقت اللہ کی دربار میں ہیں، تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے خوف آئے گا، حیا آئے گی، شرم آئے گی۔ درواز پڑی محمد والے، جب معرفت نہیں تو ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی شرم حیا نہیں۔ اسی طرح سے جب نبی پاک کی معرفت آئے گی، جب امام پاک کی معرفت آئے گی، جب ان کی معرفت آئے گی، تو ہمیں پتا چلے گا کہ جو بھی نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ امام زمانہ کے صدقے میں مل رہی ہے۔ ہر دن جو نعمت مل رہی ہے وہ نبی پاک کے صدقے میں اور امام زمانہ کے صدقے میں مل رہی ہے۔ اب دیکھیں مثال میں دوں، آپ کا ایک پڑوس میں نیبر میں کوئی رہتا ہے آدمی، وہ ہر دن آپ کو اچھا کھانا بھی بھیج رہا ہے، اور گفٹ میں کبھی کپڑا دے رہا ہے، کبھی ٹیپ ریکارڈر دے رہا ہے، کبھی موبائل دے رہا ہے، ہر دن بتائیے 365 دن وہ یہ کام کر رہا ہے، تو کون سا انسان ہے جو جا کے اس کا شکریہ ادا نہ کرے اور اس سے محبت نہ کرے؟ سر ہر پر دے محمد والے محمد۔ بھائی یہ کتنا اچھا نیبر ہے، ڈیلی ہمیں حلوہ بھی بھیجتا ہے، مرغی بھی کھلاتا ہے، ہاں اچھے اچھے کھانے بھی دیتا ہے، ساتھ میں کبھی کپڑا بھیج دیتا ہے، کبھی موبائل بھیج دیتا ہے، تو آپ خود بخود اس سے محبت کریں گے، کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے، امام کی معرفت نہیں ہے کہ جو بھی نعمت ہے امام کے صدقے میں ہے، بیٹا مل رہا ہے امام کے صدقے میں، رزق مل رہا ہے امام کے صدقے میں، عزت مل رہی ہے امام کے صدقے میں، دولت مل رہی ہے، تجارت مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے امام کے صدقے میں، لیکن جب معرفت نہیں ہے تو ہم امام سے عشق نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، بلکہ بھول جاتے۔ سلوات پڑھی محمد والے۔ اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج کہ کچھ ایسے امام کے عاشق ہیں، ایسے عاشق ہیں، ایک کا نام ہے سید عبد الکریم، ہر ہفتے امام زمانہ ان کی دکان پہ آتے ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف مولوی اور علماء ملتے ہیں، نہیں، ایمان تقویٰ عشق کی بات۔ سید عبد الکریم یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جوتے بناتے ہیں، اللہ، موچی ہیں، شو میکر ہیں، بہت سب سے چھوٹے کام والے آدمی ہیں، مگر ہر ہفتہ امام زمانہ اسے اپنی زیارت کراتے ہیں، کوئی تو بات ہوگی. اور امام زمانہ ایک دن پوچھتے ہیں کہ سید عبد الکریم، اگر میں ہفتے میں تمہیں اپنی زیارت نہیں کراؤں تو تیرا کیا حال ہوگا؟ کہتا مولا میں مر جاؤں. یہ ہے عشق، ہمارے دل میں ذرا عشق نہیں ہے. کہتا ہفتے میں ایک مرتبہ مولا اگر آپ مجھے اپنی زیارت نہ کرائے میں مر جاؤں گا. امام نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے، اسی لیے ہم تیری دکان پہ آتے ہیں. سرحد پر محمد محمد اب یہ سید عبد الکریم اس مقام پر کیسے پہنچا، آج وہی بات کرنی. ہر دن ایک اچھی سی بس سنتے ہیں آپ، آج یہ سننا ہے کہ یہ سید عبد الکریم ہر ہفتے امام زمانہ اس کی دکان پہ آتے ہیں، یہ جوتی لگاتا ہے، جوتی میں ٹانگا لگاتا ہے، بہت غریب ہے، بہت فقیر ہے. اب امام زمانہ ایک دن آئے ہیں، کہہ رہے ہیں سید عبد الکریم میری جوتی میں ٹانگا لگاؤ. سید عبد الکریم کہتے مولا معاف کرنا، میں نے 5-6 آدمی کو وعدہ کیا ہے، پہلے ان کی جوتیوں کو ٹانگا لگاؤں گا پھر آپ کی جوتی کو ٹانگا لگاؤں گا، ورنہ وعدہ خلافی ہو جائے گی. سر حد پر محمد 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 امام علیہ السلام دوبارہ کہتے سید عبد الکریم میں کہہ رہا ہوں میری جوتی کو ٹانگا لگاؤ. پھر وہ کہتے مولا میں نے آپ سے کہا میرا وعدہ ہے، پہلے وعدہ نبھاؤں گا، یہ کام جب ہو جائے گا پھر آپ کی جوتی کو ٹانگا لگاؤں گا. امام آئے ہوئے پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں سید عبد الکریم میں نے تجھے نہیں کہا میری جوتی کو ٹانگا لگاؤ. اب یہ سید عبد الکریم کھڑا ہو جاتا ہے، امام کو گلے سے لگاتا ہے، امام کو گلے سے لگا کر کہتے ہیں مولا بار بار نہیں کہے، ورنہ میں بازار کو بتا دوں گا کہ آپ امام زمانہ ہے. سلمان فارسی محمد امام کہتے ہیں سید عبد الکریم اسی لیے ہم نے تجھے زیارت کرائی ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، چاہے امام زمانہ حکم دے. سر راست پر دے محمد والے محمد. ہم بیوی کے کہنے پہ وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، دوست کے کہنے پہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، امام زمانہ حکم دے رہے ہیں مگر کرے مولا وعدہ نبھانا واجب ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. عزیز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سلمان کی خدمت میں وہی لوگ پہنچتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے. گناہ وعدہ خلافی گناہ، لا دین لمن لا حد له، حدیث اس کا دین نہیں اس کا ایمان نہیں جو وعدہ خلاف، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ. یعنی خود مولا فرماتے ہیں کہ اے شیو میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. حضرت فرمائے اور آخری خط جو امام زمان آخری خط جو مولا کا امام پاک کا ہے وہ کیا ہے کہ اگر دنیا بھر کے شیعہ متقی پائس نیک بن جائیں، یعنی گناہوں سے خود کو بچا لیں، تو ہمارے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. صلوات پر محمد و آل محمد. علی تو آج جو آپ نے ایک صفت اپنے اندر سیکھنی ہے وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس انگلش میں کہتے ہیں پیوریفیکیشن آف سول، اور آپ اپنے فرینچ میں کیا کہتے ہیں پیوریفیکیشن، ٹھیک ہے، پیوریفیکیشن آف سول، روح اور نفس کو پاک کرنا. جب تک یہ ہم اپنے اندر عادت نہ ڈالیں اور چیک نہ کریں بھائی نفس یعنی پورا ہمارا وجود، سر سے لے کر پاؤں تک یہ پورا ہمارا وجود نفس ہے، اس کو جب پاک کریں گے ہم پاک ہو جائیں گے تو اللہ بھی حادی کا ظہور کر دے گا. سلوات پڑھ محمد والے محمد. ابھی تک ہم پاک نہیں ہیں، کیونکہ پاک نہیں ہے ہمارے امام ہے پاک. جب امام آئیں گے نا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، ہم کو نجس ہیں. امام اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں کہ قرآن کے تحیو تحرکم تصدیل ہو، اتنے پاک ہیں کہ طہارت پاکیزگی کی انتہا، اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. اگر امام کا آج ظہور ہو جائے تو ہم امام کو برداشت نہیں کر سکتے، تو الٹا ہو جائے گا، ہم امام کی مخالفت کریں گے، ہم کافر ہو کے مر جائیں گے، ممکن امام ہی کی تلوار سے مارے جائیں. لہذا امام اس وقت ظہور کریں گے جب ہم 100% پاک ہو جائیں گے. اب ایک سچا واقعہ بتاؤں آپ کو. نجف میں ایک طالب علم تھا بیچارا، پڑھتا تھا، ایک مسجد خالی تھی، ادھر کوئی مولوی نہیں تھا. محلے والے آ گئے، اس کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ عالم دین بن رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھا دیا کر. اور ٹھیک، وہ آ گیا نماز پڑھانے لگا. تو پھر لوگ 50 سال جمع ہوتے، نماز میں تھوڑی سی مجلس بھی سنا دوں، ایک دو حدیث بنا دوں، یہ بھی ٹھیک. وہ تھوڑی سی مجلس سنا دیتا تھا، ابھی شاگرد یہ سلسلہ جاری تھا، مگر یہ تجربہ نہیں تھا اس کو، ابھی نیا نیا تھا شاگرد، تبھی پورا عالم نہیں بنا. کہتے کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق. اب آپ سب لوگ جو ہے گجرات اسپیکنگ ہے، میں جو ہے لکھنؤ کی اردو بولنا شروع کروں تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. سر حد بھائی محمد جو عالم وہ بیٹا کرتے ہم آئے تھے، تمہارے دوسرے مولانا بھی ساتھ تھے، مولانا ادریس صاحب آج کے لندن میں پڑھ. مولانا یہ آپ کی اردو تو بالکل خراب ہو گئی یہاں کے. میں نے کہا یہ خراب اردو ہی سمجھتے ہیں، سلوات پڑھی محمد والے محمد. اگر میں اچھی اردو بولوں ان کے سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ. وہ بیچارہ تجربہ نہیں رکھتا تھا، نیا نیا تھا شاگرد. اس نے ایک حدیث ایسی پڑھ دی کہ بہت سخت حدیث، ابھی اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے. حدیث کیا تھی؟ اس نے کہا کہ لوگوں یہ مت کہو کہ امام زمانہ جلدی آ جائے، جلدی آ جائے، جلدی آ جائے. امام زمانہ اگر جلدی آ گئے تو تم امام کو برداشت نہیں کر سکو گے. لوگ تھے بیچارے ان پڑھ، جوش والے تھے، کھڑے ہو گئے، چپ ہو جا، ہم تو رو رو کے تمہارے مانگتے ہیں امام آ جائے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کہتے ہیں ہم امام کو برداشت نہیں کریں گے، ہم تو پاؤں چومیں گے. تو منافق لگتا ہے آج کے بعد مسجد میں آتا نا. مولانا نے کہا بڑی غلطی ہو گئی، سب ہم بڑے محمد والے محمد. یہ حدیث مجھے بتانی نہیں تھی، یہ لوگ ابھی اتنے ایجوکیٹ نہیں ہوئے. مولانا نے غلطی کی، آیا گھر میں، جب گھر میں پہنچا تو پھر دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا. مولانا ڈر گئے بھی مارنے آئے لوگ. دیکھا تو جو مؤذن ہے نا، وہ مؤذن آیا ہوا تھا، وہ مولوی صاحب کا بولتے جان نماز جس پہ نماز پڑھتے، وہ اس کے سینے پہ مارا، آج کے بعد تو مسجد میں نہیں آنا، تو دشمن امام زمانہ ہے، غلط باتیں کرتا ہے، غلط پروپیگنڈا کرتا ہے. ہم امام زمانہ کے لیے رو رو گئے، دعائیں مانگ رہے، ہم برداشت نہیں کریں. مولانا نے پھر کہا میرے سے بڑی غلطی ہوگی، اللہ معاف کرے. مولانا سو گئے، ابھی نماز فجر کا ٹائم ہونے والا تھا، پھر زور سے دروازہ ٹھک ٹھک ٹھک. مولانا نے کہا یہ ڈنڈے لے کر آ رہے ہیں مارنے مجھے، اب یہ معاملہ جوڑنا پڑے گا. مولانا دروازہ نہیں کھولا، ڈر گئے کہ بھائی کون ہے، تو دیکھا وہی مؤذن ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے گیا، مکہ مار کے گیا کہ بھائی تم نے مجھے مارا بھی، بے عزتی بھی، اب کیوں آئے؟ کہ نہیں مولانا مارنے نہیں آئے, معافی مانگنے آئے. مولانا دروازہ کھولا, دیکھا آدمی سارو کسار رو رہا ہے, اپنے بال بھی اس نے نوچے ہوئے, حالت اس کی بری. کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولانا آپ کے ساتھ حق ہے, ہم حدیث نہیں سمجھے, واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں, ہمارے اندر اتنی طہارت نہیں ہے, اتنا ایمان نہیں ہے, اگر آج امام آ جائے ہم امام کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کہا میں نے خواب دیکھا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہمارے شہر میں, سب لوگ نعرے لگا رہے, جلوس نکال رہے, مٹھائیاں بانٹ رہے, میں بھی خوشیاں منا رہا ہوں. میں نے جا کے امام کو درخواست کی, مولا میرے گھر میں مہمان بن کر آئے. امام نے قبول کر لی, میری قسمت بھول گئی, امام تشریف لائے, مگر جیسے میرے گھر میں قدم رکھا, کہا یہ زمین, یہ گھر کس سے خریدا تھا؟ کہا مولا فلاں آدمی سے. کہا اس آدمی نے اس زمین پہ قبضہ کیا تھا, یہ اس کی زمین نہیں ہے, یہ غصبی گھر ہے, یہاں نماز نہیں ہوگی, یہ گھر واپس کر. تھوڑا بھی ڈر گیا, علاقوں کا گھر مشکل سے بنایا. کوئی بات نہیں, امام کہہ رہے ہیں نا, کہا گھر قربان ہو جائے مولا آپ پہ, میں گھر واپس کر دوں. اتنے میں میری بیوی آئی, اس نے آ کے امام کو سلام کیا. امام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا بولا یہ میری بیوی ہے. کہا تجھے پتا ہے اس نے تیری ماں کا دودھ اتنے مہینے پیا ہے, یہ تو حرام ہے, اسے طلاق دے دے. اب تو میں لرز کے رہ گیا, گھر بھی گیا, بیوی بھی گئی, میرے امام کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس میری شادی کر دوں گا. کہا بولا چل اس کو بھی طلاق دے دی. اتنے میں میرا جوان بیٹا آیا, امام نے کہا یہ کون ہے؟ بولا یہ میرا بیٹا. کہ اس نے ابھی تک اتنے اتنے گناہ ہمیں کبھی نہ کیے, تلوار اٹھا اس کا سر ختم کر دے. اب میرا دماغ پھر گیا, میں نے کہا تو امام کہا تو سید بھی نہیں ہے. استغفراللہ, اور میں جان گیا, یعنی میں نے دیکھا میں نے امام کی بے عزتی کی, میں نے امام کی انسلٹ کی. باقی آج اگر امام ہمارے گھروں میں آ جائے تو اتنے گناہوں کے سامان موجود ہے, ہم کیا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے؟ صلوات علی محمد و آل محمد. امام اس وقت آئیں گے جب ہم پاک پاکیزہ ہو جائیں. تزکیہ نفس, تزکیہ نفس کیا ہے؟ یعنی ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور ہمارا اندر بھی پاک ہو, ظاہری طہارت بھی ہو اور باطنی طہارت بھی ہو. اب ظاہری طہارت میں کیا ہے؟ سات اعضاء انسان میں. آنکھ پاک ہونی چاہیے, آنکھ کہیں ادھر ادھر نہ دیکھے, کسی نامحرم کو نہ دیکھے. وہ امام ہے, ہم اس کے سامنے نہیں جا سکتے اگر ہم نے چار عورتوں کو حرام سے دیکھا ہے, تو جائیں گے امام کو دیکھنے. اس امام کا مقام بہت بڑا ہے. آیت اللہ نے خود کی, جس کا میں نے ذکر کیا کہ امام خمینی نے ان سے درس لیا ہے, صاحب کرامت تھے, وہ اسپتال میں تھے, اس کا بیٹا گھر سے کھانا لے کر آیا ٹیکسی رکشے میں جو بھی اس زمانے میں تھا. تو جیسے بیٹا آیا تو باپ نے غصے سے دیکھا, کہ بابا غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کیا گناہ کیا؟ کہ راستے میں اس عورت کو حرام سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بتائے راستے میں بلا عورت کو, تمہیں شرم نہیں آئی وہ کسی کی بہن ہوگی, ماں ہوگی, بیٹی ہوگی, زوجہ ہوگی, یہ ولی خدا ہے. اس نے کہا بابا آج کے بعد نہیں دیکھوں گا, مجھے کیا پتا وہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. سر بہت پڑے وہاں مجھے وہاں وہاں امام کا سامنا کیسے کریں گے اگر ہماری آنکھیں پاک نہیں ہیں؟ ہم انڈیا کی مووی دیکھ رہے ہیں, گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, کیسے امام کا سامنے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہیں. زبان ہماری پاک ہونی چاہیے. زبان سے 100 سے زیادہ گناہ انسان کر رہا ہے. یہ زبان ہے چھوٹی مگر حدیث میں سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جاتے زبان کی وجہ سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کان کے گناہ, کان کے گناہوں سے انسان پاک ہو جائے, میوزک نہ سنے, غیبت نہ سنے. ہم غیبت کرتے نہیں مگر سنتے ہیں, سننا اور زیادہ گناہ ہے کیونکہ اسے ہم ہمت دلا رہے ہیں. اگر ہم غیبت سنے نہیں تو وہ کس کو سنائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مزے مزے لے کر غیبتیں سنتے ہیں تو کان پاک نہیں ہے. ہاتھ, ہاتھ بھی اسی طرح سے ہاتھ سے گناہ کیا، نامحرم کو ہاتھ دیا. اب لوگ کہتے مولانا ہم یورپ میں کیا کریں، اگر ہاتھ نہیں دیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. بندے خدا، اللہ نے آپ کو یورپ میں بھیجا ہے تبلیغ کے لیے، یہ ہاتھ نہ ملانا بہانہ ہے تبلیغ کا. کیسے تبلیغ کریں گے مولانا؟ میں نے کہا بہت آسان ہے. اب نیو یارک کے ایئرپورٹ پر تھے، وہ جو کسٹم کی عورت تھی اس نے ہاتھ بڑھا دیا. تو میں نے کہا ہم مسلمان جو ہے اپنی بیوی سے وفادار ہوتے ہیں، ہم بیوی سے کہتے ہم کسی عورت کو ٹچ بھی نہیں کریں گے. اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے، کاش میرا شوہر بھی ایسا ہو جائے. سلامات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تو بہترین ذریعہ ہے تبلیغ کرنے کا، ہاتھ نہ دینا. آپ شروع ہو جائیں، تبلیغ کا یہ ذریعہ ہے. آپ شرماتے ہیں، آپ گھبراتے ہیں، کیونکہ آپ تبلیغ آپ کا مشن نہیں ہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. پاؤں کی طہارت، پاؤں حرام کی طرف نہ. لیکن آج جو ہے دو طہارتیں سب سے زیادہ مہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اور مشکل بھی ہے مگر اس کا ثواب بھی. ایک آنکھ کی طہارت، دوسرا پیٹ کی طہارت. یہ آج سب سے مشکل کام، پیٹ کی طہارت بہت اہم. ایک دوسرے عالم دین کے بارے میں ملتا ہے، وہ دعائے احد پڑھتے تھے. دعائے احد کا وعدہ نا 40 دن پڑھیں تو خواب میں امام کی زیارت ہو جاتی تھی. تو اسے ایک مرتبہ 40 دن میں ایک مرتبہ امام زمانہ خواب میں زیارت کراتے. لیکن کیا ہوا، ایک سال گزر گیا، امام زمانہ خواب میں بھی نہیں. اس نے بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا، شب جمعہ کی، توبہ کی، دعائے کمیل پڑھی، ساری دعائیں پڑھ ڈالی. میرے اللہ سے مجھ سے خطا کیا ہو گئی، میرے امام مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے؟ پہلے تو 40 دن میں ایک مرتبہ زیارت ہو جاتی تھی، ابھی سال ہو گیا میں نے امام کو خواب میں بھی نہیں دیکھا. تو امام زمانہ خواب میں آئے، کہا اس لیے تو ہماری زیارت سے محروم ہے، تو ہر گھر میں چلا جاتا ہے، پوچھتا نہیں ہے کہ اس کا روزی حلال ہے حرام ہے، خون دیتا ہے نہیں دیتا ہے، ہر گھر میں چلا جاتا ہے اور ہر کھانا کھا لیتا ہے. تجھے پتا ہی نہیں تو کتنا حرام کھا لیتا ہے. جس پیٹ میں حرام آ جائے وہ ہماری زیارت سے محروم ہو جاتا ہے. سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ابھی تو آج جو ہے امام کی زیارت سے محروم ہے. سب سے بڑی وجہ یہ پیٹ، پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہمارے. جا اچھا کھانا دیکھا بیٹھ جا، پوچھتے بھی نہیں. یہ مشکل ہے. حالانکہ امام زمانہ فرماتے حرام سے بھی بچو، شبہ دار رضا سے بھی پڑھو بچو. دعا یہ ہے امام، میں نے شبہ جس میں شک ہو سے بھی چھوڑ دو. فرض کریے کھانا آ جائے آپ کے سامنے، اس میں شک ہے، اس میں زہر ہے، کتنا بھی میٹھا ہو کتنا بھی اچھا ہو ہم نہیں کھائیں گے، شک کی بنیاد پہ چھوڑ دیں گے. کہیں مر نہ جائے، کل کھا لیں گے، پرسوں کھا لیں گے، ہے تو بھائی اچھی مٹھائی مگر کہتے ہیں اس میں زہر. امام کہتے ہیں حرام سے بھی بچو، شک والی سے بھی بچو. کیونکہ قرآن میں دو لفظ ہے غذا کے بارے میں، ایک ہے حلال اور دوسرا ہے طیب. حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. الحمدللہ ممکن ہم حلال کھاتے ہو مگر امام کی زیارت کے لیے صرف حلال نہیں کھانا بلکہ طیب کی بھی شرط ہے. سلوات پڑھ محمد و آل محمد. اب یہ طیب کیا ہے؟ حلال تو آپ کو سب اپنے ہاتھ ہے، بکرا حلال ہونا چاہیے، مرغی حلال ہونی چاہیے، مگر طیب کیا ہے؟ طیب یعنی پاک، بہت زیادہ پاک. طیب غذا انبیاء کی ہے، اولیاء کی ہے، اصحاب پیغمبر کی ہے، نیک لوگوں کی ہے. پوچھا بولا طیب کیا ہے، تفسیر بتائیے قرآن کی، حلال تو ہمیں پتا ہے طیب کیا. فرمایا طیب بہت پاک غذا کو کہتے ہیں، وہ غذا، وہ گوشت، وہ کھانا، وہ روٹی جب پکانے والے نے پکایا ہو تو وضو کے ساتھ بھی ہو اور ذکر خدا میں بھی مشغول رہا ہو. اب بتائیے طیب غذا ہم کہاں سے لائیں؟ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، ایران میں چلے جائیں نہیں ملے گی.
سعودی میں نہیں ملے گی، مکے میں نہیں ملے گی، مدینے میں نہیں ملے گی. طیب رضا شرط ہے. اگر کوئی وظیفہ نکالنا چاہتے ہیں، ول پاور کو بڑھانے کے لیے اگر آپ 40 دن کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، غذا طیب ہونی چاہیے، حلال نہیں، طیب. سید ابن طاؤس سب سے زیادہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے ہیں. فرماتے مولا جس شہر میں جاتا ہوں آپ میرے مہمان ہوتے ہیں، میں مہمان ہوتا ہوں. یہ سید ابن طاؤس کا مقام. کئی مرتبہ امام کی زیارت کی، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ پکانے والی نے وضو کے ساتھ پکایا ہو، اور جو پکاتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو، بسم اللہ پڑھا ہو، استغفر اللہ پڑھا ہو، سبحان اللہ پڑھا ہو. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ غذا سے خون بنتا ہے. جب غذا پکانے والی نے یہ غذا غفلت میں بنائی ہے، تو جب میں کھاؤں گا میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں گا. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. طیب غذا. ابھی طیب غذا بنانا کوئی مشکل ہے؟ آپ 5 آدمی مل کے ایک فیکٹری بنا دیں، وہاں مسلمان کو رکھیں کہ بھائی شرط نوکری کی ہے کہ حضور سے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. 1,000,000 لوگ ہیں دنیا میں، سب طیب کے پوچھے پیچھے ہیں، طیب غذا نہیں مل رہی ہے. کیونکہ 600,000,000 صوفی ہیں صوفی دنیا میں، 400,000,000 شیعہ ہیں، 600,000,000 صوفی ہے. صوفیوں کے ہاں بھی جو ذکر ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی 40 ہوتا ہے، چلہ نکالتے، اس میں بھی یہی شرط ہے کہ غذا طیب ہونی چاہیے. آپ چھوٹی فیکٹری کھول کر دیکھیں، اگر اس سے ملین صاف نہ کمائیں تو آپ میرے پاس آ کے شکایت کریں. آپ چھوٹا فیکٹری وہاں کیمرہ لگا لیں، انٹرنیٹ پہ دے دیں، بھائی دیکھو یہ غذا آپ کے سامنے پک رہی ہے، بسکٹ آپ کے سامنے پک رہا ہے، حلوہ آپ کے سامنے پک رہا ہے، گوشت، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ وضو کے ساتھ بھی ہے، پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی. صلوات پڑھی محمد و آل
محمد.
یہ بزنس آئیڈیا بھی آپ کو دیتا جا رہا ہوں. صلوات پڑھی محمد و آل
محمد.
اصل آئیڈیا ہے نہیں، گوگل بھی آئیڈیا ہے نا، بلینر بن گیا. یہ آئیڈیا ہے، دنیا عاشق ہے دنیا، کیونکہ آپ کا ملک اسٹینڈر بھی اچھا ہے، فرانس کے اسٹینڈر پہ ہے، پوری دنیا خریدے گی. آپ 1,00,000 نکالے، 50,000 نکالے، یہاں سے شروع کریں. لیکن دنیا کو آج غذا کی پرابلم ہے، پوری دنیا کو پرابلم ہے کہ حلال نہیں ملتی، حلال کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اگر گوشت جو حلال انگلینڈ میں ملتا ہے، حرام ملتا ہے 1 pound کا، تو 1.5-2 pound کا، 1 pound زیادہ بھی لے تو جھوٹ بھی بولتے ہیں. بی بی سی نے پکڑا تھا، ہم جہاں رہتے تھے برمنگھم کے قریب، وہ حلال کون بیچتا تھا؟ ایک سکھ آدمی بیچتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ حلال کا سرٹیفکیٹ لگا لیا. مثلاً اس نے 100 kilo مرغی حلال لینی ہے اور 500 حرام، اور دونوں کو مس کر کے بھیج رہا. مشین میں تو پتا نہیں کہ حلال کی کام کی دن جا رہی ہے، حرام کی کدھر جا رہی. سروار پڑے
محمد.
حلال کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، پورے یورپ میں یہ حال ہے. اگر آپ کیمرے لگا دیں اور حلال بھی دیں اور طیب بھی دیں، آپ کی باغن اتنی بکری ہوگی کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کی نیت بھی پاک ہے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. سلوات پڑھے محمد و آل
محمد.
اور ادھر جو دشمن ہے دین کے، اسلام کے، خدا کے، وہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے. آپ دیکھیں جب ہم 84-85 انگلینڈ میں تھے، تو 5-6 چیزیں تھی حرام، وہ یاد کر لیا، بچوں کو بتا دیا، بابا جب بھی جاؤ کوئی چیز خریدنے، ایمولسیفائر، اسٹیبلائزر، اینیمل فیڈ، لاک، یہ یاد کر لو. اور 4-5 چیزیں بچے یاد کر لیتے تھے، وہ حلال کھاتے. اب یہ شیطانوں نے کہا کہ مسلمان بچے تو ہوشیار ہیں، حرام کھاتے نہیں. جب حرام نہیں کھائیں گے تو ہمارے جنگل میں، ہماری جال میں نہیں پھنسیں گے. جب حرام انسان کھاتے اس کا اثر برا ہوتا. اب انہوں نے کیا شروع کیا، ای فارمولا نکال دی. 400 سے زیادہ ای فارمولا ہے، میں E100، E200، AE300. اب بتائیے، ای فارمولا والوں کو ہم نے کارخانے کو فون بھی کیا، امریکہ میں کیا، وہاں بھی، کہ بھائی یہ جو E110 ہے یا E200 ہے، یہ آپ کہاں سے نکالتے ہیں؟ ویجیٹیبل، سبزی سے ہے،
یا اینیمل سے؟
اینیمل تو بڑا ظاہر ہے کہ ذبیحہ نہیں ہے حرام. تو وہ کہنے لگے جی جو ہمیں سستا مل جائے. کبھی ہم ویجیٹیبل سے لیتے ہیں تو کبھی ہم اینیمل سے لیتے ہیں. سر آپ بڑی محمد والے
اور لوگوں نے ایپس بنائے ہوئے ہیں کہ یہ حلال ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ سارے ای فارمولا جو ہے یہ کینسر کا سبب بھی ہے. حلال حرام ہے ایک طرف کیونکہ سب کیمیکلس ہیں, یہ کینسر کا بھی سبب ہے. یعنی آج جو مشکل مسئلہ ہے وہ حلال اور صحیح حلال سے کھانا نہیں مل رہا. اسی لیے مولا علیہ السلام والسلام کا یہ جملہ ہے کہ آخری زمانے میں جو مشکل ترین کام ہوگا وہ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا ہوگا. سر بات پڑی محمد علیہ وسلم. لہذا اگر ہم حلال اور طیب کھائیں پھر آپ دیکھیں عبادت میں کتنی لذت ملتی, پھر ذکر میں کتنی لذت ملتی. کیونکہ پیٹ میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں کی چیز آ رہی ہے. مارکیٹ میں دیکھو چائنا کی چیز مل رہی ہے, انڈیا کی چیز مل رہی ہے, ساؤتھ کوریا کی مل, ساری دنیا کی چیزیں ہیں اور وہ ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہیں. تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ ہم عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا قرآن مجید کی آیت ولینظر الانسان الی طعامہ, اے انسان اپنے طعام کو دیکھو کہ یہ حلال ہے حرام ہے طیب ہے مکروہ ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کون بنا رہا ہے, سب نہیں دیکھ. ایک مشکل اور دوسرا جو آسان طریقہ امام کی زیارت کا, حلال طیب تو شرط مگر بڑی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے, عالم بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, 40 دن ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. آسان طریقہ سب سے آسان وہ یہ سید عبد الکریم کا واقعہ بتلا رہا. سید عبد الکریم جو موچی تھا شومے کا, اس نے بہت سارے وظیفے نکالے مگر امام کی زیارت نہیں, تھک گیا مگر مایوس نہیں ہوا. کتنے علماء نے کہا یہ پڑھو اس نے وہ کیا, یہ اعمال کرو وہ اعمال کیے, سارے اعمال کر ڈالے مگر امام کی زیارت نہیں ہوئی. تو ایک دن رو رو کے سویا کہ میرے اللہ کیا میں ایسے مر جاؤں گا بغیر زیارت کی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کہا سید عبد الکریم تو نے میرے بیٹے کی زیارت کے لیے بہت تکلیف اٹھائی, بہت زحمت کی, مگر میں تجھے سب سے آسان طریقہ بتا دوں اپنے مولا کی زیارت. وہ کیا ہے؟ فرمایا صبح کا آغاز, یعنی صبح جب شروع ہو, صبح جب اٹھو نماز فجر کے بعد 5 یا 10 منٹ میرے مظلوم بیٹے حسین پہ آنسو بہا. کوئی مجلس سنو یا خود پڑھو دو آنسو آ جائے. صبح کا آغاز میرے مظلوم بیٹے حسین سے رونے سے کرو, اور سونے سے پہلے بھی یہی کام کرو. سونے سے پہلے بھی 2-4 منٹ مسائل سنو یا مسائل پڑھو, ایک دو آنسو آ جائے پھر سو جائے. اور یہ عمل 1 سال تک مسلسل کرو. اب کتنے لوگ کرتے ہیں بیچ میں گیپ آ جاتا ہے, بیچ میں ناغا آ جاتا ہے, بیچ میں ناغا نہیں آیا, رکے نہیں, ایک دن بھی خالی نہ رہے, یہ اللہ سے توفیق طلب کرے. لہذا ایک مومن کہتے کہ میں نے اس پہ عمل کیا. صبح بھی کوئی مجلس سن لیں, آنسو ٹیپ ریکارڈر ہے انٹرنیٹ کے مجلس سے مل جائے گی, ایک چھوٹا آنسو آ جائے. اور رات کو سونے سے پہلے بھی میں نے مسائل لکھ لیے تھے, میں خود پڑھتا تھا. کہا اب یہ آخری دن تھا یعنی 1 سال ہونے والا, تو میں امید میں تھا کہ آج مولا کی زیارت ہوگی, آج کے دن پورا سال کمپلیٹ ہو جائے گا. میں نے بیچ میں گیپ بھی نہیں کیا, ناغا بھی نہیں کیا. تو یہ مومن بیچارہ شہزاد علی اصغر کے مسائل پر اور رونے لگے. کمرہ بند تھا, اتنے میں دیکھا کہ میں اکیلا نہیں رو رہا بلکہ کوئی اور بھی رو رہا، اور وہ دردناک انداز سے رو رہا ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک نورانی شخص ہے، سمجھ لیا دروازہ تو بند تھا، بند دروازے میں کون آ سکتا ہے، یہ قدموں پہ گرا اور امام زمانہ کے قدموں کو چوما کہ مولا آپ نے لطف کیا، آپ نے مجھے اپنی زیارت کرائی، آج اپنے دادا کا پرسا لے لیں۔ تو واقعاً یہ جو مصائب میں آپ روتے ہیں عزیزو، یہ رونا بہت بڑی عبادت ہے۔ جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آج شب جمعہ معافی کی رات، اللہ 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 بہت مہربان ہے۔ خدا خود فرماتا ہے جس گناہ کو یاد کر کے چھوٹا آنسو بھی بہاؤ گے اس گناہ کو میں مٹا دیتا ہوں، اس کا عذاب بھی ختم کر دیتا ہوں۔ امام کی زیارت سے ہم کیوں محروم ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ امام فرماتے ہیں اے لوگو، اے مومنوں، میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے پردے ڈال دیے تمہارے آنکھوں پر، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ آئیے آج دعائے گمیر کے چند کلمات پڑھیں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے ان سارے گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہم مولا کی زیارت سے محروم ہیں۔ میرے اللہ، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے امام کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے، امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ آئیے مل کے دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فدهم سبيل، اللهم
گناہگار کو ڈستا ہے، گناہگار چالیس سال تک تڑپتا رہتا، وہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی نرس ہے نہ کوئی دوا، یہ بچھو ہم غیبتوں سے تہمتوں سے گالیوں سے نفرتوں سے بناتے، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل بنا، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پہاڑ پڑتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس دعا، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اے خدا اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدتر بھلا کون ہے، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير نعم، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمت واپس چلی جاتی، اللهم اغفر لي الذنوب التي تؤجل الفناء، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے چالیس سال کی عمر چار سال میں بدل جاتی ہے، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغدا رجا، میرے گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه اقدرتها، حد میرے سارے گناہ بخش دے، آج میری ساری خطائیں بخش دے، سب مل کے فریاد کریں یا ذریعہ رضا، گناہگار کی آنکھ میں آنسو آیا نہیں، ادھر سے قرآن کی آواز آتی ہے، خدا فرماتا ان اللہ یحب التوابین، اے رونے والے نہ گھبرا، میں نے نہ فقط تیرے گناہ بخش دیے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا، دعا میں ایک شرط ہے آنسو، اور جب بھی روئیں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، شرما کے نہ رویا، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا، رونے جیسی آواز نکالے تب بھی خدا گناہ بخش دے، اللہ اکبر، یہ بار بار سننے کی بات ہے کہ ایک انسان روتا ہے مگر بغیر آواز کے روتا ہے، دوسرا روتا ہے آواز کے ساتھ،
معصوم فرماتے ثواب میں بہت ملین کا فرق ہے، ثواب کم نہ ہونے دے، نہ شرمائے، بلند آواز سے رو. کیوں؟ معصوم فرماتے جب کوئی بلند آواز سے روتا خدا تیری آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سنا دو، ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے، وہ بھی رو کے کہتے میرے اللہ بیچاروں کو بخش دیں گے، معافی مانگنے آئے. کتنے فرشتے، کروڑ ہاں فرشتے، اللہ تعالیٰ تیری آپ کی آواز خدا دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سنا، دوسرے آسمان کے فرشتے بھی کہتے میرے اللہ دنیا سو رہی ہے، یہ آزادہ ہر بیچارے رو رہے ہیں، انہیں بخش دیں گے، انہیں بخش دیں. پھر آپ کے رونے کی آواز تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے، سارے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اب ایک آنسو آنسو نہ رہا، خدا وہ ہے جو ایک قطرے کو دریا بنا دے، اب یہ آنسو دریا بن گیا. کیا بس اتنا خدا کا کرم ہے؟ نہیں. اب غور سے سنیں، وہ تو غور سے سنیں، جن کے والدہ جن کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا جن کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیری مرحوم ماں کو قبر میں سناتا ہے. او ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، مارو گے گردی میرے اللہ، میرا بیٹا میری بیٹی رو رہی ہے. او ماں باپ کی دعا قبر میں بھی خدا قبول کرتا ہے، لہذا نہ شرمایا کریں، بلند آواز سے رویا کریں، سب مل کے کہیں یا غفار ہو، یا غفار ہو،
یا غفار
ہو، یا غفار ہو. اے خدا کتنے غریب ہیں کربلا میں، حضرت عباس سے فرماتے ہیں عباس حبیب ابن مظاہر میرے بچپن کا دوست ہے، حضرت عباس نے کاغذ قلم اٹھا، مولا کیا لکھوں؟ فرمایا پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد لکھو یا اخی حبیب، او بھائی حبیب، میں تیرے شہر کے قریب آ گیا اور ظالم مجھے مار نہ جاتے ہیں، میں تجھے زحمت نہ دیتا، مگر نبی کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ آئی ہیں. یہ خط لے کر قاصد پہنچا، اللہ اکبر، حبیب نے خط چنا، خط کھولا، جب پہلا جملہ دیکھا یا اخی حبیب، او بھائی حبیب، حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین اتنے قریب ہو گئے، آج مجھے ایسے غلاموں کو بھائی کہہ رہے ہیں، اور جس جملے نے حبیب کے دل الٹ پلٹ دیے وہ یہ جملہ تھا، میں تجھے زحمت نہ دیتا، مگر زینب و گلثوم نبی کی نوازیاں، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ. اب گھر میں آیا، بیوی کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے خط دیا بیوی کو، بیوی نے رک کے خط پڑھا، پوچھا حبیب اب تیرا کیا ارادہ؟ ابھی صرف بیوی کا امتحان لینے کے لیے کہنے لگا، چاروں طرف فوج ہے، راستے بند ہیں، میں کیسے جاؤں؟ بس یہ سننا تھا، یہ مومنہ تڑپ کے اٹھی، حبیب زہرا کا لال مصیبت
دعوان بتا رہا اگر تو نہیں جاتا اپنی پگڑی مجھے دے دے تلوار مجھے دے دے میں حسین پہ قربان ہونے کے لیے دنیا
سبحان کتنی مومنہ تھی ابھی کی دولت آئے حبیب آئے اور حبیب آجور کے دل شہید ہو گئے عزیزوں کربلا کے بعد بھی حبیب کی زوجہ نے بڑی مدد کی جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی بازار میں آیا سارے لوگ جھولیاں پتھروں سے بھر کے آئے یہ کہہ کے پتھر مار دے دے یہ باغی کی بہن ہے اسے پتھر مارو یہ باغی کی بیٹیاں اسے پتھر مارو بی بی زینب کہتی تھی حسین باغی نہیں حسین میرا نمازی ہے نبی کا نواز
سارے لوگ قیدیوں کو پتھر مار بچے وہی کرتے جو بڑوں کو دیکھتے ایک پانچ برس کا بچہ تھا اس نے بھی پتھر اٹھایا تاکہ مولا حسین کے سر کو مارے یا دوسرے سر سے آواز آئی بیٹا یوں صرف پتھر نہ مار یہ میرے مولا حسین کا سر ہے وہ بچے کے ہاتھ پتھر گر گئی سر کے نزدیک آیا کہنے لگا شہید راہ خدا بتا تو کون ہے میرے نام سے کیسے واقف ہے یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حبیب ابن مظاہر میں تیرا بابا ہوں اے بچہ زمین پہ گر گیا ڈال لگا بابا کس نے گردن کی رگے کاٹی ہے اے بابا کس نے مجھے یتیم کیا ہے
حبیب کہنے لگے بیٹا رونے بعد میں رونا بعد میں جلدی جاؤ اما کو بلا کر لاؤ اور اما سے کہو کچھ چادریں کچھ برقعے لے کر آئے وہ صحرا کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں برقعے بچہ روتا ہوا گھر گیا کہنے لگا اما جلدی کرو بابا تجھے بازار میں بلا رہے ہیں مانے کا میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں مجھے برقعہ اٹھانے دو مجھے چادر اٹھانے دو بچے نے کہا ماں فقط اپنا برقعہ نہ اٹھانا زینب و کلثوم کے برقعے چھینے کر حبیب کی بیوی چادریں لے آئی بی بی زینب نے شکریہ ادا کیا فرمایا بھابی جان حبیب کا پرسہ قبول کر لے سب بیویوں کے سروں پہ چادر آ گئی سب نے حبیب کی بیوی کے لیے دعا کی مگر کاش اس کے بعد حبیب کی بیوی یہ منظر نہ دیکھتی کیا دیکھا شمرو ابن سعد نے حکم دیا ایک فوج کے دستے کو حکم دیا نیزے لے لو اور نیزوں کے ذریعے سے او بیویوں کے سروں سے چادریں اتار اور ظالم اور نیزے لے کے آگے بڑھے او بڑی سخت روایت سے سادا تو مومنین معاف کرنا امام زمانہ اگر مجلس میں آئے ہیں مانا یہ روایت بڑی سخت ہے معذرت چاہتا ہوں اور ظالم چالیس پچاس کا دستہ ہے ان کے ہاتھوں میں میزے حبیب کی بیوی نے پار اٹھا اور میرے اللہ میری بیویوں کو بچا دے اور سکینہ کے ہاتھ بلند ہوئے اور میرے اللہ میری بیویوں کو بچا دے یہ ظالم میں ہو.